بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، وفي رواية صلى الله عليه سبعين مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جماعت الاخرہ کی 10 تاریخ ہے، 1447 ہجری کا سال ہے، اور 3 اکتوبر 2025. آج ایک ایسے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سی بات پیش کرنی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی بھی وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے ایک ایسی مخلوق جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، وہ ہے ملائکہ اور فرشتے، وہ بھی اس کام اور عبادت کو سر انجام دیتے ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور خصوص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی اس عبادت کو سر انجام دیں. وجہ بہت ساری ہے، جس کی چند وجوہات جو میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی 4 سپارے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہی بیان فرما دی ہے، وہ ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے، اب یہاں جو عربی زبان کا اسلوب ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدوں کو یکجا فرمایا. پھر آگے من اللہ، اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. کن پر؟ اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی، خصوصی طور پر اہل ایمان والوں پر، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، یعنی انسانوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ بھی عرب میں سے. على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، کیا کرتے ہیں، ان کا کیا منصب ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذمہ کام لگائے ہیں. اس میں 4 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر. اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم، کہ قرآن پاک کی تلاوت لوگوں پر کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا ہی کہنا، کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو کفار برداشت نہیں کر پاتے تھے. وہ اس کو کبھی اساطیر الاولین کہتے تھے، کبھی جادو اور ساحر کے نام سے کہتے تھے، اور کبھی شعر کہتے تھے، اور کبھی کچھ نام دیتے تھے. انہوں نے ایسا کلام نہ پہلے کبھی سنا تھا نہ بعد میں، اور اس میں پھر کلام پاک بذات خود مؤثر، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ تلاوت کی جائے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہر ایک کے دل پر اثر ہی کرنا ہے. تو یتلو علیہم، ہوتا یہ تھا کہ کفار جب بھی کوئی باہر سے بندہ آتا تھا، اس کو خصوصی طور پر یہ تلقین کرتے تھے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بات نہیں سنی، خصوصی طور پر کلام پاک نہیں سننا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ طفیل دوسی، وہ اپنے قبیلہ کے سردار تھے، اپنے علاقے کے بڑے تھے، تو جب وہ آئے تو ظاہر ہے کہ عمومی طور پر جب بھی جاتے تھے تو وہاں کے جو مقامی سردار ان کے پاس جانا ہوتا تھا تو ان کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن ایک جہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت انہوں نے سن رکھی تو کہا ان کے پاس نہیں جانا, اگر جانا ہے تو کانوں میں روئی ڈال کے جانا ہے کہ چاہے ان کی بات اگر تم نے سن لی تو پھر کہیں تم پر ان کے جادو کا اثر نہ ہو جائے. تو ان کا ٹھیک ہے, ایک دونوں کانوں میں روئی ڈال دی. روئی ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ان کی بات سن نہ سکے, تلاوت قرآن پاک سن نہ سکے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ وہاں مطاف کی جگہ پہ اس کے پاس خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کیا کرتے تھے, تو یا اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے. اونچی بات بلند آواز سے جب ہوتی تھی لوگ جب سنتے تھے تو اس کا اثر ہوتا تھا. تو وہ خود شاعر بھی تھے, شعر کے بارے میں عرب عمومی طور پر ویسے ہی شعر کے اندر ماہر تھے. یہ بات یہاں ایک بات اور بھی اس کے متعلق سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزات دیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا تو اس کے طور میں ان کو وہ عصا دیا اور جادو کا توڑ دیا, اور پھر جب جادوگر نے جب کوئی شخص ماہر فن ہوتا ہے نا تو اس کے مقابلے میں اگر وہی فن آئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ کس نے پانی میں ہے جو میرے مد مقابل ہے. تو جب ساحرین نے فرعون نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کے عصا کو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو سے ماورا کوئی اور ہی چیز ہے. تو فوراً انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون کہ ہم نے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. وہ حقیقت کو پہنچ چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یہ زیادہ عروج پر تھی تو اسی حساب سے ان کو معجزات دیے کہ وہ کوئی مادر زاد اندھا ہوتا تو اس کو معجزے کے ذریعے اللہ کے حکم سے اس کو بینائی کو واپس لوٹا دیتے. اگر کوئی مادر زاد اس کو برس کی بیماری ہوتی لیپرسی تو اس کو ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا. تو اس طرح وہ چڑیا کے اندر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی اللہ کے حکم سے, جیسا رہا ہوتا تھا. جو دو جگہ پہ ان کے معجزات کا ذکر کیا, ساتھ ہی ان کی جب بھی ایک ایک معجزے کا ذکر ہوا تو ساتھ اس میں اس بات کا خصوصی طور پر کلام پاک نے اہتمام کیا ہے کہ بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا تاکہ ان کے پیروکار کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کو خدائی کا درجہ, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا کہ یہ تو خدا کا کام ہے, لیکن یہ معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز عروج پر تھی وہ تھا کلام, یعنی شعر کی شکل میں. اور ایسے تھا کہ سبع معلقات ایک مشہور کتاب ہے, وہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں نا عالم بنتے ہیں تو ان کو بھی وہ اس کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ کرتے کیا تھے, جو بھی ماہر ہوتا تھا اپنے فن میں شعر میں وہ اپنے قصیدہ لکھتا تھا اس کو آ کر بیت اللہ میں لٹکا دیتا تھا, اور یہ اس بات کا چیلنج ہوتا تھا پورے عرب کے شعرا کو کہ اس سے کوئی بہتر ہے کوئی لے کر آئے تو پھر وہ اس میں لٹکا دے. تو ان میں سے سات سبعہ کا مطلب سات معلقات کا لٹکائے ہوئے تو وہ وہاں لٹکاتے تھے اس سے انداز. اور پھر وہ اپنے آپ کو قادر الکلام اتنا کہتے تھے کہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجم کے نام سے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. عجم کا معنی گونگا, اپنے سوا عرب اپنے سوا لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ گونگے ان کو بولنا ہی نہیں آتا, اپنا معافی ضمیر کا اظہار نہیں ان کو آتا ہے, فصاحت و بلاغت ان کی زبان میں نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا کہ ان کی ذمہ داری میں سے یتلو علی. تو حضرت طفیل دوسی یہ جب گئے انہوں نے کہا میں تو شاعر ہوں جانتا ہوں کہ جادو کیا ہے شعر کیا ہے اور کیا ہے. تو انہوں نے جب وہ پہنچے تو ایک انہوں نے وہاں سے نکالا کان سے تو جب سنا تو ان کا یہ تو شعر نہیں ہے, یہ تو اساطیر الاولین نہیں ہے, پرانے قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی اور ہی چیز ہے. دوسرا بھی نکال دیا تو اس قرآن جی سننا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے, جس کا خدشہ تھا کافروں کو ان کے سرداروں کو ابو جہل کو. یتلو علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں کلام پاک کی اور پھر اثر جب کرتا تھا اور باقی جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے وہ لگ پاتے, انہوں نے ان قدر میں ایمان نہیں تھا تو وہ نہیں ایمان لے کر آئے، لیکن جو جنوں کے مقدر میں ایمان تھا تو وہ ضرور ان کے دلوں پر اثر کیا. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے ابو جہل کے بارے میں، یہ چھپ چھپ ایک واقعہ بھی آتا ہے مفصل بخاری شریف میں اندر، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا مخالف سب سے سرکردہ، وہ چھپ چھپ کر قرآن مجید سنا کرتے تھے. وہ ان میں سے پہلے ایک رات کو ایک آیا، وہ بھی اس نے دوسرے سردار نے اس کو دیکھ لیا، وہ تیسرے نے بھی دیکھ لیا، وہ دوسرے کو جب دیکھا تو تینوں پریشان ہوئے، کہتے کہ ہم تو انفرادی طور پر آپس میں تو منع کرتے ہیں، خود جا کہتے ہیں ہمیں اس کے بغیر چین نہیں آتا ہے. یعنی وہ بھی دل سے یہی اقرار کرتے تھے کہ یہ کلام پاک یہ کوئی شعر نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر اثر کرتا تھا، اسی وجہ سے تو وہ سننے کے لیے جاتے تھے اور رات کو چھپ چھپ کر جاتے تھے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ کر دلوں کو پاک کرتے تھے. کس سے؟ وہ جو زمانہ جاہلیت کے ان گنت جو گناہ دل کے اندر جمے ہوئے تھے وہ ان کو پاک صاف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا پاک کیا کہ صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت پوری کائنات میں انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، اور پھر خالی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس کتاب کو سکھاتے بھی تھے. آج یہ ان کے لیے یہ آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ان کے لیے سوالیہ نشان ہے جو خود ہی کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں سے یہ ترجمہ پڑھ لو، جہاں نہیں سمجھ آتا کسی عالم سے ضرور پوچھو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بتا رہے کہ وہ کتاب کو سکھاتے ہیں. میں نے وہ رمضان کے بارے میں جب آیت کریمہ آتی تو وہ بتایا نا، ایک صحابی انہوں نے وہ الخیط الابیض الخیط الاسود کو لے کر انہوں نے کہا کیا کہ ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا، اس کو اس کا لفظی معنی کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت سے روزے کی ابتدا کرو، اس کا معنی انہوں نے یہی لیا کہ جب ایک سفید داغا ایک لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا سہرانہ تو اتنا بڑا ہو گیا جس کے نیچے دن رات آ گیا، اس سے مراد تو صبح صادق اور غروب آفتاب، یہ مراد ہے. اور یہ مراد کس نے آپ سمجھائی؟ بولیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعلمہم الکتاب، معلم تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی. اور صحابہ کرام اہل زبان، سب سے پہلے شاگرد، سب سے پہلے سامعین کتاب اور شاہدین وحی، وحی کی دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے. اس کے باوجود غلط فہمی ہوئی تو اس زمانے میں، جب اس وقت ہو سکتے تو آج کیا خیال ہے کہ خود ہی اگر سب پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن مجید نے خود ہی دعویٰ کیا شروع میں اندر کہ اس سے بہت سارے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، قرآن پاک سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے. سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پاک سے کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہی کہ خود ہی جب اس کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تفسیر کے بغیر جب سمجھنے کی کوشش کریں گے لغت کی بنیاد پر، تو یضل بھی کثیرا، پھر بہت سارے اسے ویہدی بھی کثیرا. اور جہاں لفظ کثیر فرمایا کہ یضل بھی کثیرا، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، اور ہوتے ہیں. یہ جو مستشرقین ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ کلام پاک کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف نکتہ چینی کے لیے، اعتراض ڈھونڈنے کے لیے. اس وجہ سے ان کو ہدایت، اس وجہ شروع میں اندر بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، سب کے لیے ہدایت ہے لیکن خصوصی طور پر متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو تقویٰ ہوگا، خوف ہوگا، اسی نیت سے جب پڑھیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ذکیم، تو پھر یہ چار ان کے مصب بیان فرمائے، یتلو علیہم آیات و ذکیم ویعلیہم الکتاب والحکمہ، حکمت کا مراد علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ، کہ آپ علیہ السلام نے جو احادیث کے اندر اپنی تعلیمات چھوڑی ہیں وہ چار چیزیں. تو اب اللہ سبحانہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے لوگ کیا تھے؟ کہ لوگ کھلم کھلی گمراہی میں تھے. کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار منصب بتا دیے، اور اللہ نے خود بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے بہت احسان کیا ہے. آج میں اور آپ اور پوری امت مسلمہ، اور جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جب سے آپ کو وحی بھیجی، اور قیامت تک کے لیے، اگر ہم آپ علیہ السلام کے احسانات کے شکرانے میں پوری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کریں, ہم شکر نہیں بجا لا سکتے صرف ایک بات کا, باقی تو انگنت ہیں, صرف ایک بات کا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا اور اللہ کی توحید ملی. اگر آپ نہ ہوتے نہ اللہ کی توحید ملتی, نہ ہمیں شرک سے ہم بچتے, اور نہ ہی ہمیں جنت کا راستہ پتہ چلتا, نہ ہی ہمیں جہنم کے جو اعمال ہے اس سے پتہ چلتا کون سے جہنم کی طرف لے کے جانا. ہر چیز دین اور دین پوری شریعت اور حلال اور حرام, جائز اور ناجائز, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے تو پھر کچھ حقوق بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر کچھ حقوق ہیں, ان میں سے کم از کم جو حق جو احادیث کے اندر بیان فرمایا, ان میں سے میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وہ ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے, آیت کریمہ دوسرے خطبے کے اندر, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ یقیناً بے شک اللہ سبحانہ وتعالی رحمت بھیجتے ہیں, وملائکتہ یصلون, اور جو اللہ کے فرشتے بھی, علی النبی, اور ویصلوا علیہ وسلم, اور تم بھی, ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی اے ایمان والو تم بھی جو ہے صلاۃ والسلام بھیجو. یہ عمومی طور پر ملاحظہ کیا گیا کہ آپ مسلمان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق پورا نہیں کرتے ہیں. کتنی مرتبہ دیکھا کہ ہم بہت سارا وقت اپنی مجالس میں ادھر ادھر کی باتوں میں تو لگائیں گے, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حق کو پورا کریں. حالانکہ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسی بات اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کر رہا ہوں اور فرشتوں کو بھی لگایا اور تم بھی کرو. اور پھر اس میں کہ اسے مراد کیا ہے, کیونکہ وقت مختصر میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آیت کریمہ نازل ہوئی, اے اللہ کے رسول ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اے سلام کیا ہے, کہ سلام ہم تشہد کے اندر پڑھتے, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو ہم نے پتہ چل گیا, لیکن صلاۃ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جو ہے بتایا آگے ہی تشہد کے بعد کہ اس میں مراد درود ہے, وہ کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور سب سے افضل ترین جو درود ہے, جو صلاۃ و سلام ہے, وہ جو درود ابراہیمی ہے. اگر اسی وجہ سے علماء کرام نے بتایا کہ اگر اس سے بہتر کوئی صلاۃ و سلام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیتے, ہمیں نماز میں پڑھنے کا جب حکم دیا کہ درود ابراہیمی کو پڑھا جائے, تو اس کا مطلب اس میں وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں, صلاۃ بھی شامل ہے, سلام بھی شامل ہے. صلاۃ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, دونوں چیزیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم اس کو پڑھیں. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا جو اللہ جو بھیجتے ہیں کیا ہے, لوگ بعض اوقات اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا کیا ضرورت ہے, وہ تو پہلے ہی بخش. اصل میں اللہ کا جو بھیجنا ہے وہ ان کے, اللہ کا جو بھیجنا ہے وہ رحمت ہے, اور جو فرشتے ہیں وہ استغفار ہے اور یا دعا ہے, اور جو امت جو بھیجتی ہے, جو امت کو جو حکم دیا ہے وہ اس کی دعا, یعنی رحمت کی دعا ہم کرتے ہیں, اللہ سے طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کا ایک دوسرے پہلو سے یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, حکم دیا, جہاں صیغہ ہے حکم دیا کہ پڑھو. اب صلوا علیہ وسلم, اللہ نے حکم دیا, ہم آگے ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہم اصلی محمد, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. صلی کے جواب میں اصلی کیا ہے, میں بھیجتا ہوں صلاۃ وسلام, لیکن ایسا نہیں ہے, وہ سکھایا بھی ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں سکھایا؟ کہ ہم کہاں, ہماری گندی زبان کہاں, ہم جو ہے سراپا گناہگار, اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان کہ آپ کی ذات بابرکت, کہ ہماری گدی زبان سے آپ کے کس طرح بیچ سکتے ہیں. تو ہم پلٹ کر اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان پر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے, ہم آپ ہی سے درخواست کر رہے ہیں. یہ درخواست ہے, جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کے الفاظ پر غور کریے, اس میں اللہ سے درخواست کی جائے, اللہم صلی, صلی کا مطلب اے اللہ آپ بھیج دیجیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا, ہم پڑھ کر اللہ کو اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ بھیج دی. وہ دیکھ, اے اللہ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کس طرح بھیجنا ہے, پلٹ کر ہم ہی اس کو اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ 10 رحمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70, اور پھر اس میں ان گنت اس کے دنیا کے اور آخرت کے فائدے. سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور کثرت سے مراد کیا ہے, کم از کم جو ہے دن کے اندر, ایک دن کے اندر کم از کم 1000 مرتبہ تو پڑھیے. یہ جو ہے اس سے اگر کم پڑھیں گے تو وہ یعنی وہ اپنی ہی یعنی غفلت ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, میں صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں اور اس میں کچھ حصہ آپ کے لیے رکھا ہے, آپ یعنی اس کا چوتھا حصہ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے, لیکن اس سے تھوڑا زیادہ کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا, آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے, لیکن اس سے کچھ زیادہ کر دو. تو انہوں نے کہا, میں دو تہائی کر دیتا ہوں, اور جو وقت جو میں نے دعا کے لیے رکھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس سے اگر زیادہ کر دو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں پھر سارا وقت جو میں نے دعا کے لیے مخصوص کیا ہے وہ میں صلاۃ والسلام کے لیے رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو پورا کر دے گا. تو ہمیں بھی موقع ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں یہ دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو تو ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھا کریں, اور جو قصر کے ساتھ خصوص پر جمعہ کے دن. اور جب ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے دن خصوص پر, اس کا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے. نہ صرف پیش کیا جاتا ہے, ہمارے والدین کا تعارف کرا کے پیش کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اہم ترین جو عبادت اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی اس کو بار بار قصر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.